أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض. يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا. ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ويجعل من يشاء عقيما. إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به. من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله العظيم. یہ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھا گیا ہے. آخری رکوع تھا تو میں نے تلاوت پوری کر دی. کوشش بھی کریں گے وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے کہ جس کو اللہ پاک گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی دوست اس کے بعد میں اس کو راستہ بتانے والا نہیں ہوتا. اور تم ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ ظالم عذاب کو دیکھیں گے. جب وہ ظالم اپنے سامنے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت تم ظالموں کا حال یہ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہوں گے کہ کیا واپس ہونے کا کوئی راستہ ہے. اور یہ بھی آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آگ پر عذاب پر پیش کیے جا رہے ہوں گے، اس حالت میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کی وجہ سے اور پوشیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اشاروں سے، کھنکیوں سے. ایمان والے کہیں گے کہ بے شک نقصان والے ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا نقصان کر دیا قیامت کے دن. سن لو، بے شک ظالمین بڑے قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے، ظلم کرنے والے یہ ایسے عذاب میں ہوں گے کہ وہ عذاب قائم رہنے والا ہے، اور ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا جو ان کی مدد کرے گا، ان کے کوئی اولیاء نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کرے اللہ کے علاوہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے ہدایت اللہ دیتے ہیں گمراہ بھی اللہ کرتے ہیں، ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. انسانوں کے اعتبار سے یا جنات کے اعتبار سے گمراہی، پھر گمراہی کی وجہ سے جو برائی وجود میں آتی ہے، اور اس برائی کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، جو تکلیف آدمی پر پڑتی ہے، اس کو کچھ لوگوں نے اللہ کی طرف منسوب کرنا اللہ کی شان کے خلاف سمجھا. صرف اچھائی اچھائی اللہ کی طرف منسوب کی جانا چاہیے. اس لیے پہلے دوسرے مذاہب میں بھی یہ تصور تھا، اور اسلام میں جو باطل فرقے ہوئے اس میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو اختیار کیا. سنا ہوگا آپ نے کہ مجوسیوں کے یہاں دو خدا مانے جاتے ہیں. ویسے تو وہ آگ کو پوچھتے ہیں، لیکن خدائی کے تصور دو کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ لوگ. ایک کا نام انہوں نے یزدا رکھا ہوا ہے، اور ایک کا نام انہوں نے اہرمن رکھا ہوا ہے. یزدا وہ خالق خیر کو کہتے ہیں، اور اہرمن خالق شر کو کہتے ہیں. مسلمانوں میں جو باطل فرقے ہوئے ان کو یہ گمان ہوا کہ بھئی اگر گمراہی بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے تو گمراہی سے تو عذاب آتا ہے، تو پھر اللہ ہی عذاب اگر دیتا ہے تو پھر یہ تو زیادتی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا انہوں نے ایسی ایسی باتیں پھر یہ بات بنانے کے لیے کی کہ جس کی کوئی حد نہیں، بہت بڑی گمراہی میں چلے گئے. چونکہ ان چیزوں کو پورا عقلی اعتبار سے تحلیل کرنے کا نہیں ہوتا ہے. بعضی چیزیں اسلام کی ایسی ہوتی ہیں کہ ہوتی وہ عقل کے موافق ہیں، لیکن ہر آدمی کی عقل اس کو انالائز نہیں کر سکتی، وہ چکر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل مخلوق جو عمل اپنا کرتی ہے وہ خود ذمہ دار ہونے کی وجہ سے وہ خود ہی اس کی خالق ہے، اللہ خالق نہیں ہے اس کا. افعال عباد بولتے اس کو، بندوں کے جو اعمال ہیں بندے وہ خود ہی کرتے ہیں. میں نے بھی گولی کھائی تھی، شاید اس کو بھی گولی کی ضرورت ہے، اس کو دے دو. میں نے بھی دو ٹیلینال کھائے، تم بھی کھا لو. یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ اگر اللہ تبار بندوں کو ان کے اعمال کا خود خالق قرار دے لیا جائے، اس وجہ سے کہ اللہ کی طرف بے ادبی منسوب ہوتی ہے، عیب منسوب ہوتا ہے، ظلم منسوب ہوتا ہے، تو خالق پھر ایک کہاں رہا؟ خالق دو ہو گئے، اور اعمال جو ہیں وہ چیزوں سے زیادہ ہوتے ہیں. افعال بندوں کے، ہر بندے کے بے شمار کام ہیں، کتنے بندے ہیں ان کے کتنے کام ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے خالق ہو جائیں گے، اور یہ مخلوق خود ہی بڑی خالق ہو جائے گی. تو یہ کوئی کم عیب ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہوگا؟ پھر اس پر تفریح کرتے ہوئے اور آگے کی چیزیں کہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب خالق بندے خود ہی اپنے افعال کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو علم بھی بعد میں ہوتا ہے اس کا. پھر جب بندہ کرتا ہے کوئی کام تو اللہ جانتے ہیں، مگر کرنے کے بعد اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل ہو جاتے ہیں. ایک چیز نہیں ہے اس کے ساتھ، پچاسوں چیزیں لگائیں پھر انہوں نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ چیز پیدا جب ہوتی ہے جب آدمی خالص عقلی نگاہوں سے تجزیہ کرتا ہے، اس لیے اس کو علماء نے سختی سے منع کیا کہ یہ بات اپنی جگہ پر عقیدے میں رکھنے کی ہے کہ عقل میں، عقل سلیم میں اور شریعت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہر بات شریعت کی عقل کے موافق ہے، مگر ہر عقل میں ہر بات آئے گی نہیں، اسی لیے عقلاء میں فرق ہوتا ہے، رائےوں میں فرق ہوتا ہے، فلاسفہ میں فرق ہوتا ہے، تھیوریوں میں فرق ہوتا ہے، تھاٹ میں فرق ہوتا ہے، اب عقل سب کی برابر رہتی تو فرق ہی نہ ہوتا. بات اصل یہ ہے کہ بندے اپنے اعتبار سے کسی چیز کو برا بھلا سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں ہوتی، اللہ کی طرف حکمت کی نسبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. وہ کسی کو اپنا فضل دینا چاہتے ہیں، ان کا فضل ہے، کسی کو نہیں دینا چاہتے، ان کا عدل ہے، ان کا انصاف ہے، ان کی حکمت ہے. وہ بھئی بہت سے آپ کے جان پہچان کے ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے 10-20 آدمیوں کو کوئی فنکشن کیا اپنے گھر میں، 25-50 آدمیوں کو دعوت دے دی، کھلا دیا، اس میں سے اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے کھلا دیا آپ نے، یہ ان کے ساتھ آپ نے ایک سلوک کر دیا. تو جن کو آپ نے نہیں کھلایا ان کے ساتھ آپ نے ظلم کر دیا کیا؟ آپ کا عدل ہے، وہ ان پہ ظلم تھوڑا ہی ہے. تو جنت اور جنت کی نعمتیں اور آخرت کی سعادتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں، وہ جس کو چاہے اس میں رکھ لے، اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے کہ سب کو دے ہی دے، جس پر فضل کرنا چاہا اس کو دے دیا، اس کو دینا طے فرما دیا، اور جس پر نہیں چاہا تو اس کا ظلم تھوڑا ہی ہے کوئی، وہ تو عادل ہے، اور ان کا عادل بھی حکمت پر ہوتا ہے، اس میں حکمت ہے. اب آپ بولیں گے کہ صاحب ٹھیک ہے، جنت میں نہیں دیا تو اس کو ویسے خالی چھوڑ دینا تھا، وہاں جگہ ہی نہیں ہے کوئی خالی، سٹ اپ ہی ایسا ہے، محرومی ہی عذاب ہے، اصل محرومی، اللہ تعالیٰ کی جنت سے فضل سے محرومی ہی عذاب ہے. اب اس کے درجات بے شمار ہیں، اس کے ساتھ اور بہت سی کما کے لے کے گیا تو اور بڑھے گا، اور کما کے لے گیا تو اور بڑھے گا، ایسا ہوتا ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہمیشہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی بہت ہی واضح آیتوں اور باتوں سے ہوتا ہے. یاد رکھو، عقیدے کی بنیاد مفروضات پر نہیں ہوتی اسلام میں، اور یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام میں عقیدہ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا عام حدیثوں سے بھی نہیں بناتے، احکام میں استعمال کرتے، اس کو اخبار احاد بولتے، ان کو خبر واحد بولتے عام حدیثوں کو، اس سے عقیدہ نہیں بناتے، کیونکہ اس میں پاسیبلٹی ہیں. ایک ہی صحابی نے کوئی بات سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو عقیدے کے طور پر استعمال نہیں کرتے. بہت سے صحابہ نے سنا ہو، بہت واضح انداز میں ہو، وہ جملہ کئی معنی کو پاسیبل نہ ہو، یہ بھی نکل سکتے ہیں معنی، یہ بھی نکل، اس کا عقیدہ نہیں بناتے کبھی بھی. اسلام میں عقیدے کی بنیاد ہمیشہ مضبوط دلائل کے ساتھ، قطعی دلائل پر ہوتی ہے. غیر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عقیدے کی بنیاد مفروضات پر ہوتی ہے، ایک بس اپنی طرف سے فرض کیا ہوا ہے. یہ بات بہت واضح ہو کر کھل کر آئی ہمارے پاس انڈیا میں جب یہ مسئلہ بابری مسجد کا چلا، ان لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ بھئی یہ رام جنم ہے، رام کی پیدائش کی جگہ ہے، تمہارا عقیدہ ہے نا، تو رام کب پیدا ہوئے تھے؟ آپ کو کچھ پتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ رام ایک مفروضہ ہے، اس کی کوئی ہسٹری ان کے پاس مسلم نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا ان کے پاس کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے، ان کو ہی نہیں پتا ہے کہ کب پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے وہ بھی نہیں پتا ہے، کسی ملک میں پیدا ہوئے تھے جس کے تم ماننے والے ہیں، کسی اور جگہ، یہ بھی نہیں پتا ہے ان کو، اگر ہوئے تھے تو کتنے سال کی بات ہے، کچھ پتا نہیں ہے وہ. تو انہوں نے جو دلیل دی وہ بڑی عجیب دی، انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہمارے پاس عقائد کی بنیاد ہمارے اپنے مفروضات ہیں، ہمارے بڑوں نے طے کر لیا، بس اب یہی ہے، بس ہمارے بڑے ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ رام پیدا ہوئے تھے تو یہاں رام پیدا ہوئے تھے، پھر ان میں وہ سیاسی پارٹیاں ہو جاتی ہیں، پھر ایک دوسرے کے مخالف بولتے ہیں، تھوڑا سا خود ان میں بھی بہت سے مخالف ہیں اس بات کے. آپ حضرات تو جو لوگ انڈیا کے ہیں وہ لوگ میری ان باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. رام کے اپوزٹ میں اپوزیشن لیڈر رام کا اسی زمانے کا لکشمن ہے، راون ہے، ایک رام ہے ایک راون ہے. مدراس کیرلا ادھر کی سائڈ کے لوگ رام کو نہیں مانتے، بڑے مخالف ہوتے رام کے، اور راون کو مانتے وہ لوگ. ادھر کے لوگ رام کو مانتے ہیں، وہ لوگ راون کی پوجا کرتے، یہ لوگ رام کی پوجا کرتے. وہ لوگ ہر سال میں ایک مرتبہ، ادھر کے لوگ ہماری سائڈ کے لوگ جو ہیں آندھرا میں رام کے ماننے والے ہیں، یو پی میں پورے یہاں سے وہاں تک پوری پٹی رام کو ماننے والے ہیں. وہ لوگ جو ہے نا راون کا پتلا جلاتے سال میں ایک مرتبہ، اور ادھر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ رام کا پتلا جلاتے، وہ لوگ اس کو نہیں مانتے وہ لوگ. تو جو وہ جو لوگ تھے خود انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھائی یا یہ کوئی زچگی خانے میں کیا بولتے ہیں، میٹرنٹی ہاسپٹل تھا کیا یہاں پہلے کوئی، یہ رام پیدا ہوا بول رہے ہیں آپ، کچھ بھی نہیں میٹرنٹی ہاسپٹل تھوڑی نا کوئی. مگر اس سے جو بات نکھر کے آئی ان کی باتوں سے وہ یہ ہے کہ یہ مفروضات اپنے تو بنا لیا کہ ایسا ہے. اچھا قرآن پاک میں یہ بات بتائی گئی کہ مشرکوں کے پورے عقیدے ایسے ہی مفروضات پر ہیں، مشرکوں کے پورے عقیدے مفروضات پر ہیں. اب کسی کو انہوں نے روزی کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ رزق کا بت ہے، کسی کو نوکری کے ساتھ جوڑ دیا، کسی کو اولاد کے ساتھ جوڑ دیا، کسی کو خوشیوں کے ساتھ جوڑ دیا، کسی کو غموں کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ نے قرآن پاک فرمایا کہ یہ نام ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے دیے ہوئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے اس کو اس کے ساتھ میں جوڑا ہے. پھر اللہ پاک نے ایک اور بات بھی فرمایا کہ جس کی طرف منسوب یہ اسٹیچو ہے، پتھر کا بنایا ہوا، لکڑی کا بنایا ہوا، اس کو میں نے نہیں بنایا، اس کو میں نے اس چیز کا ذمہ دار نہیں بنایا جس کا یہ اسٹیچو ہے. تو اب یہ جو لکڑی اور پتھر کو تراش کے تم نے جو نام دیا کہ یہ فلاں ہیں، یہ تو نام در نام ہو گیا، یہ رام کی تصویر بنا دی. تو خود رام ذمہ دار نہیں تھا کسی چیز کا، تو اس کا اسٹیچو مٹی کا بنا دو، پتھر کا بنا دو، لکڑی کا بنا دو، پتل کا بنا دو، تانبے کا بنا دو، سونے کا بنا دو، چاندی کا بنا دو، کسی بھی چیز کا. یہ تو لوہا تو لوہا ہی ہے، اسٹیل تو اسٹیل ہے، مٹی تو مٹی ہے، اس کو آپ نے ایک شیپ دے دیا، اس کا نام دے دیا کہ یہ فلاں ہے. جو نام تم نے دیا وہ نام میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں کہاں سے آ جائے گا؟ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات سمجھائی گئی کہ بھائی اس کے پاس تو وہ کان بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، وہ آنکھ بھی نہیں جو تمہارے پاس ہے، وہ ہاتھ بھی نہیں جو تمہارے پاس ہے. ہم لوگ آیون یبصرون بھی، ہم لوگ آزان یسمعون بھی، ان کو کان ہے جس سے وہ سنتے ہیں، تم تو سن بھی رہے ہو. یہ جو سامنے ہے بت جس کو بنایا ہوا ہے، کان ہے اس کو جس کو سن رہا ہے، آنکھ ہے جس سے یہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ پیر ہے اس کو جس سے پکڑتا چلتا ہے. اس کے سامنے تم جو چڑھاوا چڑھاتے ہو اس کو خوش کرنے کے لیے، مکھی اس میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ نہیں دفع کر سکتا. لے جانے دے نہیں دینا تو الگ بات ہے، آ کے بیٹھ گئی تو اس کو اڑا نہیں سکتا. یہ کتا پیشاب کر دے تو ہٹا نہیں سکتا، اور کتے کے پاس تو یہ فہم ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، اس لیے وہ تو ٹانگ اٹھا دیتا وہاں سے جاتا. اور دیکھا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئی بتوں پہ کتوں کو پیشاب کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب ہم گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں میں تو جگہ جگہ بت ویسے چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ بنا ڈالتے ہیں، وہ اپنا کتے پیشاب کر کے پیلا بنا دیتے ہیں اس کو. ہوتا کیا ہے، نام ہے یہ. تو عقیدے کی بنیاد اسلام میں قطعیات پر ہے، پکی باتوں پر ہوتی ہے، اس میں کوئی دو مطلب نہیں نکل سکتے، مفروضات پر نہیں. اور عقیدے کی بنیاد پر عمل ہوتا ہے، اس لیے عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا ہے ایمان اتنا کامل بولتے ہیں. اس لیے قرآن اور حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہدایت وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، ضلالت وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. جس کو اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کو خیر کی توفیق ہو فلا یحمدن الا اللہ، وہ سوائے اللہ کے کسی کی تعریف نہ کرے، اپنی بھی نہ کرے. نماز کی توفیق ہو گئی، ذکر کی توفیق ہو گئی، روزے کی توفیق ہو گئی، زکات کی توفیق ہو گئی، حج کی توفیق ہو گئی، سنت کی اتباع کی توفیق ہو گئی، دین کی محنت کی توفیق ہو گئی، دین کی خدمت کی توفیق ہو گئی، مسجد بنانے کی توفیق ہو گئی، مدرسہ بنانے کی توفیق ہو گئی، دینی ادارہ بنانے کی توفیق ہو گئی، کسی کو حافظ عالم بنانے کی توفیق، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی شکر ہے چونکہ ہدایت ان کی طرف سے ہے. ایمان لانے کی توفیق ہو گئی، شکر کی بات ہے. اور یہ آیا ہے حدیث شریف میں کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہ دے تو وہ اللہ کو ملامت نہ کرے، وہ اپنے نفس کو ملامت کرے. فلا یلومن الا نفسہ. کیوں اللہ کو ملامت نہ کرے؟ گمراہی کو اختیار کرنے کا جو عمل ہے وہ اس کا اپنا ہے. پیدا کرنا بری چیز نہیں ہوتی، اختیار کرنا بری چیز ہوتی. اور ضلال کے معنی یہی لکھے ہیں، ضلال گمراہ کرنے کے معنی لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے بارے میں یہ جاننا کہ یہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے برائی کی طرف جانے والا ہے، یہ جاننا ہی ضلال ہے. اور اپنے فضل میں شامل نہیں کرنا اس کو، بس وہ اپنے فضل میں شامل نہیں کرے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ہے ہی ایسا، بس یہی ضلال ہے. وجدان اللہ تبارک و تعالیٰ العبد بضلالہ. غرض یہ ہے کہ چاہے ہدایت ہو چاہے ضلالت ہو، خیر ہو کہ شر ہو، اچھائی ہو کہ برائی ہو، دونوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں صاف ہے، بلکہ یہ پورے رکوع میں دو تین جگہ یہ مضمون ہے. اور جس کو اللہ پاک گمراہ کر دیں اس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کے بعد، اس لیے بہت ہاتھ جوڑ کے اللہ سے توفیق مانگنی پڑتی ہے. مجموعی توفیق بھی مانگنی پڑتی ہے، الگ الگ بھی مانگنی پڑتی ہے. نماز کی توفیق ہو گئی تو یہ نہیں کہ مغرب کی ہو گئی تو عشاء کی ہو ہی جائے گی، عشاء کی ہو گئی تو فجر کی ہو ہی جائے گی. کسی کو نماز کی عادت ہو گئی، نماز کی توفیق پابندی سے ہوتی ہے. جس کو یہ توفیق ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہے گا، وہ توفیق الگ مانگنی ہوتی ہے. ذکر کی توفیق الگ مانگنی ہوتی ہے، دین کی محنت کی توفیق الگ مانگنی ہوتی ہے، ہر چیز کی توفیق مانگنی ہوتی ہے. ہاتھ جوڑ کے آپ توفیق عطا فرما دیجیے، آپ اسباب میسر فرما دیجیے، آپ یہ کام کرا دیجیے. کتنا بڑا کارنامہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کر کے اسلام پھیلا دینے کے بعد حضور نے یہی فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، آپ نے کیا. الحمدللہ الذی نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اکیلے نے شکست دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. حمد تو کرو اپنے رب کی، واستغفر ہو اور آپ استغفار کرو. لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس لیے جلسہ اعتراف خدمات ہوتا ہے. نہیں ایک آدمی کا کارنامہ ہے، اس نے بڑے کارنامے اچھے اچھے کیے تو جلسے کرتے ہیں لوگ کہ بھائی انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، یہ کارنامہ، وہ بھی منڈی ہلاتے رہتا ہے، جی ہاں یہ کیا، یہ میں نے، جی ہاں یہ کیا میں. اور ہمارے پاس تو ایسی ایسی سیاست چلتی ہے کہ اگر کوئی اعتراف خدمات کا جلسہ نہ کرے تو وہ کرواتا ہے ہوشیاری کر کے، بھائی اتنا میں نے کارنامہ کیا، میرا کچھ تو کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ استغفار کرو، اور جو کیا وہ میں نے ہی کیا تھا، بس یہ بتایا گیا. اور گمراہی جس کو اللہ پاک گمراہ کرنا چاہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. کوئی کتنا بڑا ولی اور کوئی کتنا بڑا سمجھدار، کوئی کتنی ہی منطق پیش کر دے، لاجک پیش کر دے، روحانیت کا اثر ڈال دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مشرکین نے بہت سے اسلام کو قبول نہیں کیا. آپ اندازہ لگا لیجیے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ہر صورت سے کہ کسی صورت اس کو ہدایت مل جائے، بعضوں میں سے بعضوں کو نہیں ملا. وہ اگر کسی کے بس میں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو چھوڑتے نہیں، چونکہ ابو طالب کو بہت چاہتے تھے حضور. آخر میں صرف یہ فرمایا کہ میرے کان میں ایک مرتبہ شہادت پڑھ دو، بقیہ میں نمٹ لوں گا، اللہ سفارش کر لوں گا. مگر جب تک آپ پڑھیں گے نہیں میں سفارش کرنے کا مجاز نہیں ہوتا، چونکہ اجازت غیر مسلم کے لیے نہیں ہوگی، کسی کو بھی غیر مومن کے لیے نہیں ہوگی. مگر ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے ابا کے دین پر ٹکتا ہوں، بعد میں لوگ مجھے تانا دیں گے اور تانا میں برداشت نہیں کر سکتا. ایسی بات ہوگی، اس لیے فرمایا گا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مضامین سے تسلی دی گئی، کیونکہ آپ کو قلق یہ ہوتا تھا، بے چینی یہ ہوتی تھی کہ کیا چیز رہ گئی ہے جو اس کو بتانے کی ہے جب یہ مان جائے گا. رات رات بھر کھڑے ہو کے دعا اس کے لیے ہو رہی ہے، ایک ایک نہیں پچاس پچاس مرتبہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے، کردار، اخلاق، سچائی پر پورا اعتماد پیدا کیا گیا ہے کہ بالکل بے داغ لائف ہے، بے انتہا سچائی پائی جاتی ہے، امانت داری ہے، کوئی غرض نہیں ہے. ان سب صفتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے واضح انداز میں پیش کیا گیا، جب آپ بھی بہت محتاط ہوتے تھے، کوئی ایسی بات حالانکہ آپ کی طرف نہیں ہو سکتی تھی لیکن کوئی ایسی بات جس سے لوگوں کو موقع ملے زبان کھولنے کا آپ وہ کام نہیں کرتے، بہت حساس تھے آپ. صحابہ کے ساتھ حساس رہتے تھے بہت. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے دروازے میں، ایک خاتون سے ایک صحابی کا گزر ہوا، آپ نے ان کو بلا لیا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی ہیں، ان سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ کیا شبہ کروں گا، میں پھر بھی شیطان آدمی کے بیچ میں آ جاتا ہے اس لیے بتا دیا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں وہ اہلیہ ہے. یعنی احتیاط کا یہ عالم تھا، اس کے باوجود نہیں مانا نہیں ماننے والوں نے. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے کہ خیر اور شر دونوں رہیں گے، اچھے برے دونوں رہیں گے، ماننے والے نہیں ماننے والے دونوں رہیں گے. تو آپ کو یہ تسلی دی گئی کہ جب اللہ ہی کسی کے لیے طے کر دیا ہے کہ اس کو نہیں ملنے والی ہے ہدایت تو پھر نہیں ملنے والی ہے، اس کو بے فکر رہیے، فارغ ہو جائے گی. طے نہیں. بعض مرتبہ اولاد کے ساتھ کتنا کچھ کرتا ہے بندہ، دیکھتا ہے ایسے ملک میں میں ہوں، ایسے حالات میں ہوں، کہیں میری اولاد بگڑ نہ جائے، میرے بچے بگڑ نہ جائیں، میری بچیاں بگڑ نہ جائیں، گھر میں رکھ کے پڑھاتا ہے، جانے نہیں دیتا، ملنے نہیں دیتا، ساتھ جاتا ہے، ساتھ آتا ہے، نگرانی رکھتا ہے، پوچھتا ہے کہاں گئے تھے، حساب لیتا ہے ٹائمنگ ٹائم کا، یہ وہ جو ہونا ہو رہا ہو بھی رہا ہوتا ہے. ان کو تسلی دی گئی. بعض مرتبہ بڑے مشائخ اللہ والے ہیں، ان کے گھر کے اندر کتنا کچھ ماحول دین کا نہیں ہے مگر شیطان پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ولی کے پیٹ میں شیطان ہوتا رہتا ہے، جو بچہ بہت شرارت کرتا تھا وہ دے ولی کے پیٹ میں شیطان ہے بولتا. اور بعض مرتبہ گھر کا ماحول انتہائی گندا سندا ہوتا ہے، کوئی ٹیک کیئر نہیں ہے، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، دیکھ بھال نہیں ہے، ہر قسم کی خرافات میں خود ماں باپ بھی مبتلا، بچہ نکھر کے آ جاتا ہے ایک دم، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بڑی سنت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. یہ ان کے معاملات ہیں. یہ سارے ہماری ذمہ داری ہے اہتمام کرنے کی، کوشش کرنے کی. بقیہ یہ ہے کہ آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ارے تم لوگ تم تو دوسروں کو بولتے، خود تمہارے گھر کا حال نہیں دیکھا تم، ارے میں کیا کروں گا، میں جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، یہی بولتا ہے بندہ. تو یہ ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی، اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا اس کے بعد. مگر یہ ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ بہت محرومی کی بات ہے. اب سوچنے کی کیا بات ہے، وہ یہ کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ اس بات کو فرما دیے لیکن وہ اس کو لینے کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پہ لینا ہے، لینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ عذاب میں جائے گا، میں عذاب میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں تو میں گمراہ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں. تو اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بے ایمانوں کے انجام کو بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ظالم ہیں، اچھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کو ظالم قرار دیتا ہے، یہ ظالم ہے. تو ہوتا اصل میں کیا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے جو کرنے والا ہے وہ ان کو معلوم رہتا اصل میں، اسی لیے اس کو وہ چیز پہلے سے نہیں دی جاتی. ان کا علم ایسا ہے، اصل میں ان کے علم کا کمال یہ ہے کہ وہ آگے کو، پیچھے کو، حال کو، مستقبل کو، پریزنٹ کو، فیوچر کو، سب کو حاوی ہوتا ہے وہ. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، مطلب ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے علم مبارک میں ہم ابھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آئندہ کیا ہونے والا ویسا نہیں، ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دنوں کے بعد کہاں بیٹھنے والے ہیں، قبر میں پھر کہاں رہنے والے ہیں، پھر اس کے بعد حشر میں کہاں رہنے والے ہیں، اور انجام کے اعتبار سے کہاں ہیں، وہ سب ایک ساتھ دیکھتے ہیں وہ، اور ایک ساتھ جانتے ہیں. اسی لیے پورے اولیاء اللہ ڈرتے تھے اس واسطے کہ دنیا میں تو ہم ہیں ظاہری اعتبار سے اچھے حال میں، لیکن ان کے علم میں کہاں بیٹھے ہوئے نہیں معلوم، ان کے علم مبارک میں کہاں ہیں وہ تو ان کو ہی معلوم ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی کا پروانہ نہیں مل جاتا کہ ہاں میں تجھ سے راضی ہو گیا جا، اس وقت تک اطمینان نہیں کر سکتے کچھ، وہ وہاں جانے کے بعد ہی پتا چلے گا یا نہیں چلتا اس کا پتا. اس لیے موت تک کسی کا اعتماد نہیں، الحی لا یؤمن علیہ، زندے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور مرنے کے بعد ہمارے علم میں نہیں ہے اس کے ساتھ کیا گزری ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے بتا دیا جائے کہ ان کے ساتھ یہ گزری ہے. اس لیے فرما رہے ہیں آگے, ظالموں کو تم دیکھو گے کہ وہ عذاب کو جب دیکھ رہے ہوں گے تو یوں کہہ رہے ہوں گے کہ کاش واپس ہونے کا کوئی راستہ ہے کیا. اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو آدمی غلطی کرتا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے بلکہ اس کو ظالم بولیں گے. اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی بظاہر, مگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم ہے, اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے, اس کا اختیار تھا, میں نے اس کا اختیار چھینا نہیں بلکہ دیا میں نے اس کا اختیار. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں جب انجام خراب آتا ہے ان کے سامنے وہ افسوس کریں گے, اور خراب انجام کے سامنے آنے کے بعد افسوس کرنے سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے. مجھے آپ کو جو چیز لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ انجام خراب سامنے آنے کے بعد میں افسوس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, چاہے خون کے آنسو رو, چاہے واویلا مچاؤ, چلاؤ, اللہ کی رحمت کی دہائی دو, اللہ تعالیٰ کو جتنے چاہے واسطے دو کہ آپ کے پاس تو رحمت کی کوئی حد نہیں ہے, میرے گناہ تو جو ہے نا وہ آپ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, جو بھی بولو, ایک سیٹ اپ ہے ان کا, وہ متاثر ہوتے نہیں. وہ انسان کو دہائی سے انسان متاثر ہو جاتا ہے, اللہ دہائی کسی چیز سے اللہ متاثر ہونا اللہ کے لیے عیب ہے, اللہ پاک سے سبحان ہے. تمام انفعالی صفات, متاثر ہونے والی صفات جب اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں تو اہل سنت والجماعت کے پاس اس کی غرض مراد ہوتی ہے, غایت مراد ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے غصہ کرنا ہمارے پاس جوش میں ہوتا ہے, تاثر میں, اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں کا کیا مطلب, جوش میں آتے ہیں وہ بھی نہیں, اللہ سبحان ہے جوش میں آنے سے, وہ جوش میں نہیں آتے. انجام کیا ہے, جب ناراض ہوتے ہیں جوش غصہ کرتے ہیں تو کرتے کیا, سزا دیتے, بس وہ سزا دیتے ہیں, غایت مراد ہوتی ہے ہمیشہ. وہ ان کو رحم آ گیا, انہوں نے رحم کر دیا, ہمارے پاس رحم تاثر ہے, ارے رے 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 جان دو بیچارے کو, ان کے پاس میں جان دو بیچارے کو نہیں رہتا, تاثر نہیں ہے وہاں پہ. اس کی جو غایت ہے فضل کر دینا, ٹھیک ہے مانگ رہا نا, بہت اصرار سے مانگ رہا, دے دو اس کو, دے دو. سب میں اسی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں انفعال نہیں مانتے اہل سنت والجماعت, چونکہ اللہ کے لیے آئے بھائی, اللہ ہر اس بات سے سبحان اور پاک ہے جو انسانوں کی خصوصیات ہیں, مخلوق کی جو خصوصیات ہیں اللہ پاک اس سے پاک اور سبحان ہوتے ہیں. تو یہ کیا کریں گے, یقولون هل الى مرد من سبیل, کہیں گے کہ کاش واپس ہونے کا کوئی راستہ ہے, واپس ہونے کا تو کوئی راستہ انہوں نے بنایا نہیں. وتراهم يعرضون عليها, اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ پیش کیے جا رہے ہوں گے. دنیا میں تو ستارے ہوتے ہیں اہل ایمان کو, ایمان والوں کو اس سے تسلی کتنی ہوتی تھی اندازہ نہیں کر سکتے, جب حالات میں ہوتے تھے اور جب یہ آیتیں اترتی تھی تو جو کیفیت ہوتی تھی وہ بیان سے باہر, حضرات صحابہ کو ستایا جا رہا, مارا جا رہا, پریشان کیا جا رہا, ہر قسم کا ہرٹ کیا جا رہا ہے ان کو, لیکن اللہ نے فرمایا کہ آج یہ تم کو ستا رہے نا, کل تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کا یہ انجام ہونے والا ہے, اب اندازہ لگا لو, تم خود دیکھو گے, بتا رہا ہوں آپ ان کو دیکھو گے, تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا. خاشعین من الذل, ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے. ینظرون من طرف خفی, اور پوشیدہ چوری چوری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے, ہمت بھی نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں. تب ایمان والے کہیں گے کہ بھائی نقصان تو واقعی ان کا نقصان ہو گیا جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن کر لیا. الذین خسروا انفسهم واہلیہم, قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے. آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ دنیا میں جو نقصانات ہوتے ہیں وہ نقصانات نہیں ہوتے, اصل نقصان تو اصل وہ ہے جس کا آخرت میں نقصان ہو گیا. دنیا میں جس کے بچوں کا, اولاد کا, گھر بار کا نقصان ہوتا وہ اصل نقصان نہیں ہوتا, نقصان تو وہ ہے جس کا قیامت میں ہو گیا. یہاں پڑھی لکھی اولاد, پڑھ لیا لکھ لیا کامیاب ہو گئی, ایک بازو کے گھر والے کی بھی اولاد ایسی تھی وہ نہ پڑھی نہ لکھی وہ برباد ہو گئی, نہ اس کی کامیابی معتبر ہے نہ اس کی ناکامی معتبر ہے, نہ اس کو کامیاب بولیں گے نہ اس کو ناکام بولیں گے. ابھی وہاں جس نے اپنے بچوں کو ضائع کر دیا, اولاد کو ضائع کر دیا, ان کی تیاری نہیں کی, ان کے مطابق پرپیئر نہیں کیا, اس کے لیے جیسے ٹیک کیئر کرنا تھا ویسا نہیں کیا, آخرت میں کامیابی کے لیے جو صحیح تدابیر ہوتی ہیں وہ نہیں اختیار کی, نقصان تو اصل اس کا ہے. دنیا میں چاہے اس نے اس کو سریا پہ چڑھا دیا اپنی اولاد کو, اس لیے اس کی فکر کرنا ہے. بیوی بچوں کی اصل کامیابی کیا ہے کہ ان کو آخرت میں کامیابی مل جائے, ان کی ناکامی کیا ہے کہ آخرت میں کامیابی ملنے سے ان کو محرومی ہو جائے. دنیا میں چاہے بھلے سے کچھ بھی ہوں, وقت کے پریسیڈنٹ بن جائیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا اسے. تو ایمان والے یہی کہیں گے کہ نقصان والے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا نقصان قیامت کے دن کر لیا. اسلام سب سے پہلے جس چیز کو سمجھاتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کو اور اپنے بیوی بچوں کو اسلامی ماحول میں لا کے اسلام کی باتوں کا عادی بنا دو. ایک کا بچہ خالی نماز پڑھتا ہے, پڑھتا لکھتا کچھ نہیں, پابند ہے شریعت کا. ایک کا بچہ خوب پڑھتا لکھتا ہے, اچھے نمبرات میں, انجام تو سامنے بعد میں ہی آئے گا قیامت میں جانے کے بعد میں, لیکن ظاہر کون ضائع ہو رہا ہے, کون لٹ رہا ہے؟ وہ لٹ رہا ہے جس کے بچے نماز نہیں پڑھتے, وہ لٹ رہے جن کے بچے دین پر نہیں چلتے, وہ نہیں لٹ رہا جس کے بچے پابند ہیں نماز کے, بچے جس کے بچے دین پہ چلے, وہ نہیں لٹ رہا, وہ ضائع نہیں ہو رہا. یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمائے گی یہ بات, اللہ کی طرف سے بھی اس کا اعلان ہوا ہے اور ایمان والے بھی کل کے دن یہی بات بولیں گے. تو اب وہ جو نقصان ان کا ہو رہا تھا, ایمان لانے والوں کا جو نقصان دنیا میں ہوتا ہے دشمنوں کی طرف سے, ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو لوٹا جا رہا ہے, بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جا رہا ہے, بچوں کو مار دیا جا رہا ہے, بظاہر یہ لگتا ہے نا کہ سب نقصان ہو گیا, بیوی بچوں کا نقصان ہو گیا, اتنا یہ کوئی نقصان تھوڑا ہی ہے, اس کا تو فائدہ ہو جانے والا ہے, اس کا تو بڑا فائدہ ان کو ہو جانا, مرنا تو تھا ہی, آج نہیں تو تھوڑے دن کے بعد مر جائیں گے, مر جائیں گے, فنا لگا ہوا ہے اس دنیا میں, اس راستے سے مر گئے, اس راستے سے ضائع ہو گئے, وہاں تو ان کو لکی ہو جائے گی جو مل جائے گا ان کو اس مظلومیت پر. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, سن لو اس بات کو کہ ظالم لوگ بہت رہنے والے عذاب میں ہیں, ٹھہرنے والا عذاب ہے, وہ ایک دم چرکا دیا, جلا دیا, شاٹ مار دی, ختم کر دیا, ویسا نہیں ہے, وہاں وہ ٹھہرے گا وہ عذاب, وہ قائم رہنے والے عذاب میں ہوں گے ظالم لوگ. ایک تفسیر یہ بھی اس کی گئی ہے کہ جب آدمی جنت میں نہیں جائے گا تو جو اہل اور عیال اور مکان اور جناب والا عالیشان محلات اور باغات اور وہاں کی حوریں جو ملنے والی تھی ایمان والے, جو آدمی کو ملنا ہوتا ہے ایمان کی بنیاد پر, وہ ضائع ہو جاتی ہیں اس کی, وہ بھی مانا لیے ہیں مفسرین نے, علامہ آلوسی نے یہ مانا لکھے ہیں, فرمایا کہ نقصان ان کا ہے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور اپنے گھر بار کا نقصان, کیونکہ گھر بار اب ملے گئے ہی نہیں اس کو, وہاں تو سب کچھ مل جانے والا تھا اس کو, ایمان نہیں لایا, ہدایت کو اختیار نہیں کیا تو سب سے محروم ہو جائے گا, وہ بھی اس کے معنی ہے بتا رہے ہیں, دونوں معنی ہیں. پھر مزید اس پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے جڑتے ہیں غیر اللہ سے, تو ان کا گمان یہی ہوتا ہے کہ کل کے دن اگر ہم نے اللہ کو خوش نہیں کیا تو ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں جن کے ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں مشرکین, وہ ہم کو بچا لیں گے. کوئی پیغمبر کے بارے میں یقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بچا لے گا, ایک ہوتی ہے ایمان کے بعد میں شفاعت اور ایک ہوتی ہے ایمان کے بغیر شفاعت. ایمان کے بغیر شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے چاہے کوئی ہو, اور کوئی بھی پیغمبر بھی جو ہے نا وہ کسی کے گناہ لے کے اپنے سر پر نہیں ڈال لے گا کہ بھائی تم سا میری پوری جتنی امت ہے وہ پوروں کے گناہ میں لے کے ختم ہو جاتا ہوں, میں سولی پہ چڑھ جاتا ہوں, ساروں کے گناہ میں نے معاف کرا دیے. ویسے بھی نہیں سمجھ میں آتی بات کہ ایک آدمی کو مارا جائے تو وہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی مرے گا, سب کے بدلے میں ایک آدمی کیسا مرے گا, جانے تو سب ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ کے ان کی سنت کے بالکل خلاف ہے کہ ایک سب کا گناہ ایک ہی سر پہ ڈالیں, اس لیے اس کا جواب دے رہے ہیں. اور جو بات معبودہ نے بات مشرکین تھے ان کا تو یہی ذہن تھا کہ ہاؤلا شفاعاؤنا عند اللہ, یہ سفارش کر کے ہم کو پار کرا دیں گے بیڑا ہمارا, ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یا یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں لیکن بڑے نہیں ہیں, یا یہ نہیں تھا کہ قدرت طاقت سب سے زیادہ ان کے پاس ہے, یہ سارے عقیدے ان کے تھے. رزق ان کے اللہ ہی کے ہاتھ میں, کائنات کی تدبیر اللہ ہی کرتے ہیں, قرآن پاک میں ہے یہ بات. ان کا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ان محبوب بندوں کو اس لیے پوجتے ہیں اور اللہ کے جیسا معاملہ ان کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں. معاملہ اللہ کے ساتھ کرنا شرک فی العبودیت ہے, عبادت میں شرک ہے, فی العبادت, شرک فی العبادت, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, چڑھاوا چڑھانا, جانور قربان کر دینا, یہ سب عبادت کی شکلیں ہیں نا اسلام میں. وہ معاملہ ان کے ساتھ کرتے تھے, ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے, ان کا طواف کر لیتے تھے اور ان سے مانگتے تھے اور نذرانے چڑھاتے تھے مٹھائی کے کھانے کے اور جانور ذبح کرتے تھے. اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہم ان کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب تھے, لہذا ان کے ساتھ کریں گے تو یہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے. اس کا جواب اللہ پاک دے رہے ہیں کہ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم, کوئی ان کے اولیاء نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں گے اللہ کے علاوہ, اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلتا. تو یہ تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جن کو توفیق نہیں ہو رہی ہدایت کی، یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو نہیں ہوگی توفیق، بس ختم. پھر اس کے بعد ایمان والوں سے اب اللہ پاک جب ہدایت اور ضلالت کا مضمون اور ایمان والوں اور اس سے پہلے کی آیت پہلے ہونے سے پہلے رکوع سے پہلے ایمان والوں کے اچھے انجام کا بیان تھا، اب یہاں پہ بے ایمانوں کے برے انجام کا بیان ہوا، تو اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں استجیبوا لربکم، لہذا تم اپنے رب کی بات پہ آ جاؤ، مان جاؤ اپنے رب کی بات کو، اپنے پالنے والے کی بات کو مان جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اگر ایمان نہیں لائے ہیں تو، اللہ کی بندگی کرنے لگ جاؤ اگر بندگی نہیں کر رہے ہیں تو، اللہ کے احکام کو قبول کر لو اگر اللہ کے احکام قبول نہیں کر رہے ہیں تو. استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات کو مان لو. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا اعلان ہوتا ہے، ہر مسلمان والے کو سنایا، ہر مسلمان کو سنایا جاتا ہے، استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات مان لو. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے کہ لا مرد له، کہ اس سے واپس ہونے کی کوئی شکل نہیں، اس دن سے پھر واپس جانے کی کوئی شکل نہیں اور اللہ سے بچنے کی کوئی شکل نہیں. لا مرد له من اللہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچاؤ کی، واپس ہونے کی کوئی شکل نہیں ہوگی، اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ. چونکہ یہ مضمون بھی بیان کیا گیا تھا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت بھی ہے، تو آدمی خالی ہاتھ دھر کے بیٹھ نہ جائے، بس لہٰذا میں پتہ نہیں کہ قسمت میں میرا کدھر ہے، ہدایت دینا ہوگا تو ہدایت دے دیں گے، گمراہ کرنا ہوگا تو گمراہ کر دیں گے. فرمایا نہیں، تم مانو، استجیبوا لربکم، ہدایت دینے والا میں ہوں لیکن تم مانو میری بات، گمراہ کرنے والا میں ہوں لیکن جو گمراہ ہوگا وہ ظالم ہے. یہ دونوں میں اصل فرق کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل ایک نسبت دو، صوفیہ کی اصطلاح میں، تصوف کی زبان میں اس کو کہتے ہیں فعل ایک نسبت دو، خلق فعل اور قصب فعل، کام ایک ہی ہوتا ہے، ایک میں پیدا کرنے والا مضمون ہوتا ہے، ایک کو قبول کرنے والا مضمون ہوتا ہے. قصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو لینے کے قابل ہو. اب یہ ڈیسک ہے، اس کو آپ یوں گول پھرانا چاہیں تو ڈیسک نہیں پھریں گا گول، لیکن سائیکل کے پہیے کو آپ ایسے انگلی سے ٹچ کر دو وہ کئی چکر مار دے گا، تو اس میں آپ یہ ایسا دھکا دے دیں تو آپ نے دھکا تو اس کو بھی دیا لیکن اس میں کسب نہیں ہے، کمانے کی صلاحیت نہیں ہے اس فعل کو. سائیکل کے پہیے میں آپ نے ایسے دھکا دے دیا، اس میں کسب ہے، وہ فوراً پھرنے لگتا ہے، اس کو قصب فعل بولتے ہیں. تو خالق تو اللہ ہی ہوتے ہیں ہدایت اور ضلالت کے، لیکن اختیار جو ہے نا، کسب جو ہے نا، وہ بندہ کرتا ہے. اس لیے ایسا مت سوچو کہ ہدایت وہ دیں گے تو میں ہدایت میں نہیں، وہ تو ہم سے کہا گیا کہ استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کی بات مانو. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر وہ اختیار ہے، وہ مرضی ہے کہ ہم چاہیں تو مانیں گے، اور وہ ان کے علم میں ہے کہ یہ چاہنے والا ہے کیا نہیں چاہنے والا ہے اپنی مرضی سے. صاحب ما لکم من ملجئین یومئذ وما لکم من نکیر، نہ تو تم کو اس دن کوئی جائے پناہ ملنے والی ہے، نہ تو کوئی تمہارے لیے اس دن کوئی انکار کرنے والا ہے اللہ پر، کوئی اللہ پر اعتراض کر دے، اللہ پر انکار کر دے، نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، کوئی انکار نہیں کر سکتا اس دن، خود بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں جاتا. یہاں دنیا میں کسی کو پکڑ کے سولی پہ چڑھاتے ہیں تو وہ انکار نہیں کر سکتا، کرتا ہے ہاتھ پیر تو ہلاتا ہے مگر تھوڑی چھوٹتا ہے وہ، جیل میں ڈالتے ہیں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر ہلاتا ہے لیکن چھوڑ نہیں سکتا ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر انکار کرنے والا کون ہے، میں نہیں جاتا جہنم میں، مجھے پسند نہیں ہے، اور کوئی دوسرا آ کے کر دے کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، میرے اوپر کوئی انکار نہیں کر سکتا اللہ فرما رہے، اور مجھ پر انکار نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے جائے پناہ نہیں ہے جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، پناہ نہیں حاصل کر سکتا کہیں جا کے وہ، اور کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی واپس نہیں ہو سکتا، واپس اپنے دنیا میں نہیں آ سکتے، وہاں پہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اللہ پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے تم لوگ بات مان لو، اللہ پاک فرما رہے. تو اپنے نفسوں کو یہ سمجھا دینا ہے کہ بھائی چھوڑ دو اپنا بڑاپن. قرآن کی آیت میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نفس کو خطاب کر کے یہ بولے کہ بھائی تو میرا بھائی ہے، منت سماجت کرتا ہوں تیری، ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے سامنے، چھوڑ دے یہ معتبری، چھوڑ دے بڑاپن، چھوڑ دے یہ استنکاف، چھوڑ دے، کیا لینا دینا ہے جہنم میں جانے سے، کیا فائدہ ہونے والا ہے، مان لو اللہ کی بات. اور اللہ کی بات کا ترجمہ اللہ کے رسول کرتے ہیں ہمیشہ. تو بھائی حضور نے جو فرمایا بس وہ کرتے جاؤ خاموش آنکھیں بند کر کے. پتا مارنا پڑے، جذبات قربان کرنا پڑے، خواہشات کو قربان کرنا پڑے، طبیعت نہ چاہے، طبیعت سستی کر رہی ہو، لوگ ملامت کریں، لوگ اعتراض کریں، اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا ڈسکریج کریں، عزت نہ کریں، ان سب کے لیے ہمت کرنا ہوتا ہے، تو وہی آدمی دین پر چل پاتا ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. اگر یہ لوگ انکار اعراض کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو یہ بات ہے کہ ہم نے آپ کو نگران بنا کے نہیں بھیجا ہے. یعنی ہم اس بات کا آپ سے سوال نہیں کرنے والے ہیں کہ بھئی تم کو ہم نے بھیجا تھا ان کی طرف، تم نے ان کو ٹھیک کیوں نہیں کیا. تمہارا کام ٹھیک کرنے کی تعلیم دینا ہے، ٹھیک ہونے کی تعلیم دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے، سمجھا دینا ہے، شفقت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، ہمدردی کرنا ہے. خالی میسج دے دینا بھی نہیں ہوتا، بلکہ میسج ایسے انداز میں دینا کہ قابل قبول جتنی شرطیں، قبول ہونے کے لیے جتنی تدابیر ہو سکتی ہے وہ سب کرنا، دعوت میں وہ چیز ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ڈاکیا کی طرح تھے، جیسے ڈاکیا جو ہے نا خط لا کے پہنچا دیتا ہے. آپ ڈاکیا نہیں تھے، خالی ڈاکیا رات میں رات بھر کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے کہ اس کو یہ خط مل جائے. ایک مرتبہ بول کے چلے گئے، ایسا ہوتا تھا؟ ہمدردی، شفقت، مہربانی، رحمت، طریقے سے سمجھا. آپ اپنے بچے کے ساتھ خالی ڈاکیا والا برتاؤ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بچہ ٹھیک ہو جائے، کتنی مرتبہ اس کو ایک ایک بات پر، اس کی شرارت پہ بولنا پڑتا ہے. کتنی شفقت ہوتی ہے باپ کو اور ماں کو اپنے اولاد سے، کبھی کھانے کے موقع سے، کبھی سونے کے موقع سے، کبھی تحفے دلانے کے موقع سے، کبھی خوشیوں کے موقع سے، دوسرے لوگوں کو دکھا کے، کبھی کہ دوسرے بچوں کو دکھا کے، کبھی کس کس انداز میں آدمی اپنے بچے کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ایک بار فیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں. نبی ہر انسان سے اپنے جو جیسے انسان اپنے اولاد کو چاہتا ہے، نبی ہر انسان کو اس سے زیادہ چاہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان سے اس سے زیادہ چاہت رکھتے تھے، محبت شفقت رکھتے تھے، جس انداز میں سمجھ سکتا ہے وہ پورے ادا کرتے تھے. اسی وجہ سے حضور کو پھر اتنی بے چینی ہوتی تھی، اتنے قلق میں ہوتے تھے کہ آپ کو صدمہ لگ جاتا تھا، اتنا صدمہ لگتا تھا کہ آپ کی جان کے ضائع ہونے کا ڈر لگ جاتا تھا. زیادہ آدمی جب صدمہ لے لیتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، پرابلم ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اس کو تسلی دی جاتی ہے. یہاں پر بھی وہی مضمون ہے کہ اگر پھر بھی نہیں مانتے ہیں یہ لوگ، تو پیچھے تو مضمون ہم نے بتا دیا کہ ضلالت اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں، لہذا فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے نگران نہیں بنایا ہوا آپ کے اوپر کہ آپ کو کرانا ہی پڑے گا ان کو. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے. پھر اس کے بعد ایک بات فرمائی، اس ریزن پر روشنی ڈالی جس ریزن کی وجہ سے لوگ بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. عجیب بات ہے، فرمایا کہ زیادہ تر لوگ بات کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہماری نعمتیں بہت کھاتے ہیں، سب نمک حرام ہے اس لیے کرتے ہیں نمک حرام. فرمایا انا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، ہوتا یہ ہے کہ انسان کو ہم اپنی رحمت چکھا دیتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے. پیسے مل گئے، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، سہولتیں مل گئی، اب یاد ہی نہیں رکھتا ہم کو، وہ اکڑ میں آ کے حق کو قبول کرنے سے استنکاف کرتا ہے. اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دین پر چلنے والے زیادہ تر زیادہ مالدار لوگ نہیں ہوتے. پھر بعد میں جب عام ہوتی ہے ہدایت تو پھر سب کو لپیٹ لیتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً خاص طور پر شروع میں تو ہمیشہ کمزور حال والے، تنگیوں والے، دنیا میں مصیبتوں میں رہنے والے وہ حق کو جلدی لے لیتے ہیں. اور جو پیسے والے بہت ہوتے ہیں، دولت والے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو حق کو لینے میں بڑا تکبر کرتے ہیں. ہم لوگ تو انڈیا پاکستان سے آئے، ہمیں پتا ہے نا اچھی طرح سے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے فیملیز ہیں، ایسے خاندان والے ہیں کہ کسی مولوی کی، حافظ کی، کسی تبلیغ والے کی پہنچ تک نہیں ہو سکتی، ان تک آپ جا کے ملاقات بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنے کو اتنا اوپر سمجھتا ہے، یہ ان لوگوں سے میں ملوں گا، ان سے میں بات کروں گا، میری شان کے خلاف ہے، ملاقات نہیں کر سکتے آپ. نماز روزہ یہ مولویوں کا کام ہے، حافظ کا کام ہے، مؤذن کا کام ہے، امام کا کام ہے. اب ایک رجوع ہو گیا ہے دین کی طرف، اس میں اچھے بڑے سوال ہیں، لیکن خود ہم اپنے بچپن میں ایسے بہت لوگوں کو دیکھے ہوئے ہیں جو کسی سے بات کرنے، کوئی ان سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا اس ٹاپک پہ. یہ خدا کی کرنی ہے کہ ایسوں کو اللہ نے پھر امریکہ لا کے ان کو روڈ پہ کھڑا کر دیا، آپ ان سے جا کے گھنٹوں بات کرو، انہیں سنتا ہے آپ کی بات. ایسے بھی ہیں، وہاں تو آپ مل بھی نہیں سکتے تھے،
یہاں پہ پھر رہا ہے چپلیں گھستے ہوئے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. آپ اسے ملاقات کریں, بڑا لیڈر تھا, بڑا وہ تھا, بڑا یہ تھا. اللہ کی شان ہے, وہ بھی دکھاتے ہیں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اذا اذقنا الانسان منا رحمتا فرح بها, جب ہم چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت, وہ اکڑ جاتا ہے. اور علامہ علوسی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, انہوں نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اذقنا فرمایا چکھاتے ہیں, اس پر یہ فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ دیا جاتا ہے نا وہ چکھنے کے لیے ہے خالی, چاہے کتنا ہی دیا جائے وہ ایک چکھاوٹ ہے خالی. دیکھ پک رہی ہے, سالن پک رہا ہے, چکھا دیا کہ بھائی یہاں دیکھنا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. کتنا بھی کسی کو ملے وہ صرف ذائقہ چکھنا ہے خالی. کیونکہ جو نعمت اصلی معنی میں استعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لانے کا موقع دیں گے وہ تو آخرت میں پہنچ کر ہی ممکن ہے. یعنی چکھا دیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا. بازی بازی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ چکھنے پہ ہی آدمی بہت ہو جاتا ہے. اب جو تمباکو نہیں کھاتا آپ اس کو تمباکو چکھا دو خالی, پھر جاتا ہے. بولو اس کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو ہو رہے غلط راستے پر چل رہے ہیں, مانتے نہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, مگر انسان کے اندر ہے یہ بات کہ اگر ہم چکھا دیتے ہیں تھوڑی سی نعمت تو اکڑ جاتا ہے. اور پھر ایک بات ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور اگر کوئی تکلیف ان کو پہنچ جاتی ہے خود ان کے ہی عملوں کی وجہ سے, فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, تو انسان بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے, پھر میری شکایت کرنے لگتا ہے, یہ دے دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, مجھے اس سے محروم کر دیا, مجھے اس سے محروم کر دیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا, وہ اپنی تکلیف کے رونے میں لگ جاتا ہے. جو ملا ہوا ہے اس کو یاد رکھنا, اس کو پورا ہی بھول جاتا ہے. جو نہیں ملا ہوا ہے بس اس کو پکڑ لے کے اسی کو بنیاد بنا لیتا ہے. کوئی اس سے آ کے بولا ارے میاں جاؤ کیا تم نماز کی, بول رہے میں اپنی مصیبت میں ہوں. اور کوئی اس سے جا کے بولتا ہے دین کا کام, ارے بھائی جاؤ کیا تم دین کے بعد, بول رہے میں اپنی پریشانی میں ہوں. تو اگر اس کو اس کی تکلیف آ جاتی ہے کوئی, تو وہ شکوے شکایت میں پڑ جاتا ہے, کفور ہو جاتا ہے, بہت ہی ناشکرا ہو جاتا ہے. کافر اصل میں ناشکرا ہوتا ہے, اس وجہ سے کافر کو کافر بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عام کفر کا لفظ عام معنی میں بھی استعمال فرماتے ہیں, کفر کے ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں, اور عام نعمتوں کے ناشکری کے لیے بھی استعمال فرماتے ہیں. انسان کفر ہو جاتا ہے, بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے. کیا ہوا دوسری جگہ پر قرآن پاک میں اس مضمون کو اللہ پاک نے بیان فرمایا جگہ جگہ کہ دیکھو دو طرح کے حالات تم پر آئیں گے, نعمتیں بھی آئیں گی, وہ تم پر فضل ہونے کی دلیل نہیں ہے, وہ ٹیسٹ ہے تمہارا. اس میں تم میرے بندے رہتے ہو یا تمہارا نفس پھول جاتا ہے بہت زیادہ. مصیبتیں بھی تمہارے پاس آئیں گی, وہ میرا عذاب نہیں ہوتا, وہ ٹیسٹ ہے. وہ کہ آیا ان حالات میں تم اللہ کی بندگی پر جمتے ہو یا ان حالات کے شکوے شکایت میں پڑ کے ہماری بندگی چھوڑتے ہو. دونوں حالتوں کے اندر اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا یہ امتحان ہے. دونوں حالتوں میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اس پر چل جانا اسی کا امتحان ہے. جب نعمتیں ملی تو نعمتوں میں اللہ کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے, جب تکلیفیں پہنچ گئی تو تکلیفوں میں اللہ کو کیسے یاد رکھا جاتا ہے. بہت سے گھرانوں میں موت ہو جاتی ہے, اب کئی لوگ نماز ہی چھوڑ دیے تھے, ارے بھائی ہم اپنی مصیبت میں ہیں, ارے بھائی وہ صدمے میں ہے, اس کو کئی کو نماز کو بول رہے ہیں. بھائی نماز کو چھوڑنا مصیبت میں, یہ ڈبل مصیبت ہو جائیں گی نا. خوشی کے اندر دولہے کو کوئی نماز کو نہیں بولتا, دلہن کو کوئی نماز کو نہیں بولتا, ارے بھائی شادی ہے اس کی, کہ شادی رہے تو نماز نہیں پڑھنا ہے کیا. خوشیوں کے اندر بھی اللہ کی بندگی محفوظ ہونا, اور صدموں اور غموں میں بھی اللہ کی بندگی محفوظ ہونا, امتحان اسی کا ہے. حکم کیا ہے, حکم الہی کیا ہے. صحابہ کرام زخمی ہو جاتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, ہوش آتے سب سے پہلے نماز. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار دیا گیا, خنجر لگا دیا گیا, اب بے ہوش ہو جاتے تھے, خون بہت بہتا تھا, بے ہوش ہوتے جیسے افاقہ ہوتا تو فوراً ان کو نماز یاد, خود بھی یاد کرتے اور صحابہ بھی نماز یاد دلاتے. حتمہ فرماتے جی ہاں جی ہاں, بٹھا کے بڑے مشکل سے وضو کرا کے وہیں ان کو نماز پڑھایا جاتے تھے. اور پھر وہ فرماتے کہ ہاں جو نماز نہیں پڑھا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں, جو نماز نہیں پڑھا اسی حالت میں پھر نماز پڑھتے تھے. بیمار ہیں, دواخانے میں شریک ہیں, کچھ بھی ہوں نماز پڑھنا ہے, عورت ہے مرد ہے, کیونکہ مصیبت میں امتحان اس کا ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر فرما رہے ہیں کہ جب تھوڑی نعمت دے دیتے ہیں تو ایک الگ شکل میں بگڑتا ہے, جب تھوڑی مصیبت پہنچا دیتے ہیں تو الگ شکل میں بگڑتا ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت. ملک اللہ کا ہے, ملکیت یعنی مالکیت اللہ پاک کی ہے. یخلق ما یشاء, جس کو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ پیدا فرماتے ہیں. یہاب لمن یشاء اناثا و یہاب لمن یشاء ذکور، اری جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں لڑکیاں دے دیتے ہیں، جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں لڑکے دے دیتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ تبارک و تعالی جوڑا دے دیتے ہیں مذکر بھی اور مؤنث بھی، لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بانج رکھ دیتے ہیں، اولاد ہی نہیں دیتے. کیوں؟ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں، قدرت والے ہیں، ان کو معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں، دینے میں مصلحت ہے کہ نہیں دینے میں مصلحت ہے، کیا دینے میں مصلحت ہے، اور قدرت ہے کہ جس کو جانتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں، اور ملکیت ان کی ہے. یہ بھی عقیدہ صحیح کیا گیا کہ نفع و نقصان اور اولاد کی شکل میں جس قسم کی بھی اولاد اللہ پاک عطا فرما دے، جیسے اور چیزوں میں اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے ایسے اس میں بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. اولاد لینے کے لیے کسی درگاہ پہ جانا، اولاد لینے کے لیے کسی استھان پہ چلے جانا، اولاد لینے کے نہیں، ویسا نہیں. ہاں، جو جائز تدبیریں ہیں، دوا کھانے کی ہے، علاج کرانے کی ہیں، علاج روحانی بھی ہوتا ہے، علاج جسمانی بھی ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نسبت اللہ کی طرف رہیں گی کہ اللہ دینے والا تو اللہ ہے. کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے، شبہ اس کو آ سکتا ہے کہ جیسے دوا کرانا، علاج کرانا، روحانی جسمانی، یہ اسباب میں سے ہے، شاید کسی درگاہ پہ جانا یہ بھی اسباب میں سے ہے، کسی بت کے پاس جا کے مانگنا وہ بھی اسباب میں سے، وہ اسباب میں سے نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ناجائز تدبیر نہیں کر سکتے آپ، جائز تدبیر کرنے کا ہے. خود دوا علاج وغیرہ کے اندر بھی ناجائز ہے، روحانی علاج میں سفلی علاج ہے جس میں شرک ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جسمانی علاج کے اندر ناجائز دوائیں ہیں جن سے اولاد ہو سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے. جیسے یہاں پر ہے ویسے، وہ ان کی طرف سے جو اجازت یافتہ سرکل ہے، اجازت بنا کہ یہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر تم تدبیریں کر سکتے ہو اپنی مطلوبہ چیز کے لیے، بس وہ کر سکتا ہے. اس میں اللہ ہی کی طرف نسبت ہے، وہ چونکہ ان کی بنائی ہوئی لمٹ میں آپ ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق ہی ہے نا، اس وجہ سے اللہ کے ہاتھ میں ہے. لڑکے دینا، لڑکیاں دینا، دونوں دینا، دونوں نہیں دینا، اولاد ان کے ہاتھ میں، اولاد اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. اسی لیے ہمارے ہاں ایک جہالت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی درگاہ پہ جا کے منت مانگتے ہیں کہ اگر اس کی اولاد ہو گئی تو اس کی چوٹی رکھ دوں گا. تو بچوں کو چوٹی ہوتی ہے، بال چھوڑ دیے جاتے ہیں. کب تک؟ جب تک ان کے پاس جا کے ان کے نام کا بکرا ذبح کر کے اس کے بال اس کے بعد منڈائے جاتے ہیں. حقیقی میں نہیں منڈاتے ہو کہ انہوں نے دی ہے یہ اولاد، ان کے نام کا بکرا چڑھائیں گے، قربان کریں گے. اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا شرک ہے. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا جب شرک ہے تو غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا، کھانا کیسا رہیں گا بولو؟ سمجھتے نہیں ہمارے ساتھ اس بات کو. فرمایا کہ غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا تم کھاؤ گے تو تم مشرک ہوں گے، یہ بھی ہے قرآن پاک میں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ تم اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جس پر غیر کا نام لیا گیا ہو، یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ، کیونکہ نہیں لینا بھی اس کو خراب کر دیتا ہے، دوسرے کا لینا تو اور خراب کر دیتا ہے، خالی نہیں لینا بھی خراب کر دیتا ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ ایک گناہ کی بات ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین تم سے بحث کریں گے، غیر ذبیحہ کے حلال ہونے کے بارے میں بحث کوئی کرنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ آدمی بیٹھا ہے منہ سے شیطان بول رہا ہے. قرآن پاک ہے یہ. غیر ذبیحہ کے حلال ہونے کے بارے میں جو ڈسکس کرے گا، یعنی فیور میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اس کے منہ سے شیطان بول رہا ہے، عورت ہو یا مرد ہو. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، وہ بحث کریں گے تم سے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی بات مانو گے تو انکم لمشرکون، تم کو مشرک قرار دے دیا جائے گا، اور مشرک کی بخشش نہیں ہے. اس لیے اولاد کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہے. اب یہاں ایک بات یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو یہ فرمایا یَحَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں، لڑکیوں کا ذکر پہلے ہے. وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں، لڑکے کا ذکر بعد میں. تو کیا اس میں کوئی راز ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں تو حکمت ہے نا، ان کی بات میں کمال ہے، خوبی ہے، جامعیت ہے. تو وہ کیا بات ہے کہ یہاں پہ لڑکی کو پہلے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لڑکے کو بعد میں بول رہے ہیں؟ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی پہلے ہونا یہ برکت کی علامت ہے. الیمن، کسی گھر میں لڑکی کا پہلے پیدا ہونا یہ اس گھر میں برکت کی علامت ہے. لڑکے کے پیدا ہونے کو محرومی کی علامت نہیں بولا گیا، مگر لڑکی کے پیدا ہونے کو برکت کی علامت بولا گیا. دوسری وجہ علامہ آلوسی نے یہ لکھی ہے کہ لڑکی جو ہے نا یہ علامت ہے مزید اولاد ہونے کی، تو نسل کے چلنے کی. اولاد جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ فیمیل کو ہی ہوتی ہے، تو خلق کثیر کی طرف اشارہ ہوتا ہے. خلق برکت کے ساتھ ایک چیز دے دی گئی، برکت ہوگی اس میں. نسبت اگرچہ مرد کی طرف ہوتی ہے اولاد کی، مگر اولاد تو بہرحال عورت ہی کو ہوگی. اور ایک بات یہ فرمائی گئی کہ جن کو لڑکی ملی، چونکہ وہ لوگ تھوڑا حوصلہ شکن ہوتے ہیں، پرانی عادت ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی رعایت فرماتے ہوئے ان کی تسلی کے طور پر پہلے لڑکیوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ لڑکی اور لڑکے میں لڑکے کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے، بڑا مرتبہ والا سمجھا جاتا ہے، بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے. تو پہلے لڑکی کا ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ ہی دیتے ہیں، پھر لڑکے کا ذکر کیا. طریقہ یہی ہے کہ چھوٹی نعمت سے بڑی نعمت بیان کی گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی دے دیا، پھر اس کے بعد بھی لڑکا دے دیا. پانچویں توجیہ یہ کہ یہ لکھی ہے تفسیر میں کہ جب کسی کو لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو دے دیا انہوں نے، مہربانی ہے ان کی، اسی پہ خوش ہو جاتا ہے. وہ پتا چلتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اسی پہ خوش ہو جاتا ہے. پھر جب لڑکا اس کو اس کے بعد میں دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا زیادہ احساس کرتا ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لڑکی کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد میں لڑکے کو. مگر یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، دیتے اللہ تعالیٰ ہیں، اور کسی کو دونوں دے دیتے ہیں اور کسی کو دونوں نہیں دیتے. وہ جالو میشا عقیمہ، جس کو چاہتے عقیم رکھتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کو نہیں چاہتے نہیں دیتے، فرمایا جس کو چاہتے ہیں عقیم رکھتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک پازیٹیو والا وجودی حکم ہے، وہاں پہ بھی وہ بھی ایک وجودی عمل ہے. اور ایک تفسیر میں یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارا پیغمبروں کے ساتھ میں تک ایسا رہا ہے، تو دوسروں کا چیک کیا حساب ہے. پیغمبروں میں کچھ ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کو خالی لڑکیاں تھیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ان کو لڑکا نہیں تھا کوئی. حضرت لوط علیہ السلام ہے، ان کو لڑکا نہیں تھا کوئی. حضرت لوط اور حضرت شعیب کو لڑکا نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکی نہیں تھی کوئی، سب نرینہ اولاد تھی ان کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے، چار لڑکے چار لڑکیاں، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، چار بیٹے ہوئے آپ کو. امام رازی رحمۃ اللہ نے چار بیٹوں کا ذکر کیا، بعض علماء تین بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں کہ طیب و طاہر ایک ہی کے دو نام تھے یہ، لیکن امام رازی نے چار کا ذکر کیا. سب سے بڑے قاسم تھے، اس کے بعد طیب تھے، اس کے بعد طاہر تھے، اس کے بعد ابراہیم تھے. اور اللہ کی مصلحت کوئی بھی بچا نہیں، نہ لڑکے ہونا قسم اختیار میں ہے اور نہ لڑکے بچنا اختیار میں ہے. دوسروں کے پاس جا کے کہاں بچا لوگے، جب نبی اپنے اولاد کو نہیں بچا. مسئلہ اللہ کا حکم آ گیا، چلے گئے. حضرت ابراہیم کی وفات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی ہے، اب کیا کچھ دل نہیں تڑپا ہوں گا حضور کا، کیا کچھ نہیں چاہا ہوگا اپنے کہ یہ بچہ بچ جائے. گود میں بچہ ہے اور اس کی جان نکل رہی ہے، اور امام الانبیاء ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ. بچے کی جب اس پہ جب سکرات تاری ہو گیا، شدت تاری ہو گئی بیماری کی، کہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ بچے گا نہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، کچھ بول نہیں رہے تھے. جب انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ لا نقول الا ما يرضى به ربنا، ہم اپنی زبان سے وہی بولیں گے جو ہمارے رب کو پسند آئے گا. وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزنون، ابراہیم تیری جدائی میں دل بہت دکھ رہا ہے. یہ فرمایا بس اپنے بیٹے ابراہیم کو، فرمایا ابراہیم تیری جدائی میں دل بہت دکھ رہا ہے، لیکن میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں بولوں گا جو میرے رب کو ناپسند. بچا نہیں سکی، حکمت ہے اللہ پاکی کے لڑکے کوئی نہیں رہے. اس میں جب جاتے ہیں جنت البقیع میں، تو جو لائن سیدھی ہے اوپر جانے کی، سیدھے ہاتھ کی طرف ایک چھوٹی خبر ہے بچے کی خبر کی، ویسی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضرت ابراہیم ہی کی مزار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی مزار ہے. وہ جو لوگ پرانے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ کہاں ازواج مطہرات کی ہیں، کہاں حضرت عباس کی ہے، کہاں حضرت ابن عباس کی ہے، اور کہاں جو ہے جو نا والا حضرت عثمان کا مزار، حضرت ابو سعید خدری کا مزار، اور اس میں جو ہے نا بہت سے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو سعید سعید المقبوری ہیں، ابو ہریرہ ہیں، فلاں فلاں، ان سب کی جو ہے نا مزارات ہیں، جو پرانے لوگوں کو معلوم ہے. اب نشانات ختم ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا کون کہاں پر ہے. غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتے ہیں دیتے اور جس کو چاہتے ہیں نہیں دیتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی اولاد ابھی تک ہوئی نہیں. مشہور یہ ہے کہ جب بعد میں شادی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد، پھر دوبارہ جب ان کو اولاد ہوگی، یہ بھی مشہور ہے روایتوں میں، آئیں گے، آنے کے بعد شادی ہوگی ان کی، آئیں گے، آنے کے بعد میں سیاست کریں گے، پتا لوگوں کو سمجھا دیں گے کہ نبی کے پاس ہر قسم کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ سیاست کرنے ان کو نہیں آتا، پوری دنیا پہ عدل کو قائم کر دیں گے، امن قائم کر دیں گے، پوری دنیا میں نظام عدل آ جائے گا پورا. وہ جالو میں یہ شاہ عقیمہ انہ علیم القدیر وما کان علی بشر ان یکلمہ اللہ الا وحی من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. یہودیوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے جو پیغمبر تھے، جو موسیٰ علیہ السلام، جن پر ایمان لائے، وہ اللہ سے بات کرتے تھے اور اللہ کو دیکھتے تھے، اللہ کی ملاقات تھی، اللہ کو دیکھتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے. آپ اللہ سے بات نہیں کرتے؟ آپ جب اللہ کے رسول ہیں تو آپ کیوں نہیں بات کرتے اور اللہ کو آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو تو نہیں دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہاں دیکھا تھا؟ ہاں بات ہوتی تھی، بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی سے فرماتی ہیں، وحی جو آتی ہے تو وہ بات ہی ہے، تب یہ آیتیں اتری تھی. کسی انسان کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ اس سے بات کرے. اللہ تو بات کر سکتا ہے، بندہ نہیں سنبھال سکتا اس کو. کسی پیغمبر سے یہ نہیں ہوا کہ دنیا میں انہوں نے اللہ کو دیکھا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہاں دیکھتے تھے؟ ایک مرتبہ دیکھنے کی درخواست کی تھی تو جو ہوا تھا سب کو پتا ہے کیا ہوا تھا. روزانہ جب ملاقات ہوتی تو دیکھتے تھے، ایک مرتبہ زندگی میں دیکھنے کی خواہش کی اور اصرار بھی کیا. اللہ نے فرمایا بھی کہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے یہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، بس کی چیز ہے نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہوتا ہے نا، بعض مرتبہ ضد آ جاتی ہے، ایک ناز ہوتا ہے تعلق کی وجہ سے، دعا ہوتی ہے. تو میں ٹھیک ہے بھائی، اگر تمہاری ایسے تم کو تجربہ ہی کرنا ہے تو تجربہ کر لو، یہ ہوگا نہیں تمہارے بس میں. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جیسے پہاڑ پہ تجلی ہوئی، وہ بھی تجلی کیا ہوئی ہوں گی اس دنیا میں، اللہ پاک کی جیسے اللہ تعالیٰ آتے کوئی پہاڑ پہ آ سکتے کوئی، جو تجلی ہوئی خالی ایک ہلکی سی جھلک ڈالی اپنے نور کی، وہ پہاڑ ہی جل گیا. اور موسیٰ جلے تو نہیں لیکن بے ہوش ہو گئے. بخار رہا موسیٰ صادقہ. تو کہاں بات کر، کہاں دیکھتے تھے اللہ میاں کو؟ اس کو فرمایا جا رہا ہے. اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ بات کریں اس سے اللہ پاک مگر وحی کے ذریعے سے، وحی ان کے پاس آتی تھی. او من وراء حجاب، یا حجاب کے پیچھے سے، یا تو وحی ہوتی ہے خاص ڈال دی جاتی ہے دل میں، الہام اور القاء اور وحی ایک معنی میں بولے جاتے ہیں، خواب میں بھی ہوتا ہے، بیداری میں بھی ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں بات دل میں ڈال دی جاتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وراء حجاب سے بات ہو، پردے کے پیچھے سے بات کی جائے. او یرسل رسولا، یا پھر اپنے رسول کو بھیجتے ہیں. رسول سے بات کرنے کے لیے اللہ پاک اپنا رسول بھیجتے ہیں، یعنی وہ فرشتہ جو آتا ہے وحی لے کے، وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، بھیجا ہوا ہوتا ہے. تو کوئی فرشتے کے ذریعے سے ہوتا ہے، اگر فرشتہ درمیان میں نہیں ہے تو آواز آتی ہے خالی، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات دل میں ڈال دیتے ہیں. یہ صورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے کی. فیوحی باذنہ ما یشاء، وحی فرما دیتے ہیں اپنے اذن سے جس جو چاہتے ہیں. انہ علی حکیم، بے شک وہ علی ہیں اور حکیم ہیں، بہت بلند و برتر ہیں، بہت زیادہ عالی شان والے ہیں اور حکمت والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹی سی بجتی ہے، پھر اس کا بوجھ مجھ پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو کلام مجھ پر نازل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اترتا ہے، جیسے میں جب وہ ختم ہوتی ہے تو پھر میری زبان پہ وہ جاری ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شہد کی مکھیاں بہت زیادہ بھن بھنا رہی ہوں تو جیسے آواز آتی ہے ویسی آواز آتی ہے میرے پاس. اور فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آ کے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے مجھے سناتا ہے، اور جب بھی ہوتا تھا جو بھی شکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو اتنا بوجھ آپ پر پڑتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردیوں میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہم لوگ کانپ رہے ہوتے سردی کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ پر ہیں اور اونٹ کے اوپر وحی آ گئی، آپ اوپر تشریف فرما ہے اور وحی آ گئی، تو اونٹ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے پیر چر جاتے تھے، وزن کی وجہ سے وہ دب جاتا تھا اور اس کے پیر یعنی اپنے پیروں پہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا بلکہ اس کے پیر پھیل جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے تھے، سنبھالتے تھے اس کو، طاقت اللہ پاک نے ویسی دی ہوئی تھی، روحانی بھی طاقت دی ہوئی تھی اور جسمانی بھی طاقت اللہ پاک نے آپ کو ویسے عطا فرمائی ہوئی تھی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے روح کو بھیج کر، روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام بعض لوگ لیتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے آپ کی طرف اس کی وحی کی ہے، یہ وحی ہے جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، اب ہمارے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان بھی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کا بیان بھی ہو گیا، جو کچھ اللہ حضور نے فرمایا وہ وحی ہونے کا بیان بھی ہو گیا، اور وحی ہونے کا طریقہ یہی ہوتا ہے جیسے یہ بول رہے ہیں اپنی طرف سے، ویسی بات نہیں ہے. یہاں ایک مضمون تھوڑا سا تفصیلی چلتا ہے، وہ یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ایک مضمون یہ ہے نا مسلمانوں میں جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، ایک مسئلہ ہے. وہ اکثر جمہور علماء کی رائے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہاں پہ اور بات بھی فرمائی. ان باتوں کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں دیکھنے کی نفی فرمائی کہ دنیا میں وہ طاقت نہیں ہوتی، اور آخرت کی دنیا میں اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ دیکھے گا وہاں پہ. اور یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو عام ایمان والے بھی دیکھیں گے، چونکہ حدیث میں وہ مضمون آیا ہے کہ رویت ممکن ہے، دیکھا جا سکتا ہے اللہ کو، اور دیکھیں گے اس کی خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے جنت میں قیامت میں، جو ایمان والے ہیں وہ دیکھیں گے قیامت میں بھی، اور جنت اور اللہ ایمان والے دیکھیں گے جنت میں تو دیکھیں گے دیکھیں گے. اور فرمایا کہ ایسے دیکھو گے، صحابہ نے عرض کیا کہ کیسے دیکھیں گے اتنی بھیڑ ساری، ایک اللہ پاک کو کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا جیسے تم چودہویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کسی کو اس کو دیکھنے میں بھیڑ نہیں ہوتی، رب تعالی شانہ نظر آئیں گے ایسے سب کو، تو دیکھا تو جب جنت والے دیکھیں گے تو آپ تو گئے ہی تھے آخرت میں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ رہ کے دنیا میں آخرت میں چلے گئے. ایک دوسری تعبیر کر دوں آپ کی سہولت کے واسطے، حال میں رہ کے فیوچر میں جا کے آئے ہیں، حال میں رہ کے فیوچر میں جا کر آئے ہیں، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اگلے وقت میں جا کر آئے ہیں. جنت جہنم آخرت کل کی بات ہے نا، یہ سب وہاں جا کر آئے ہیں، کیونکہ اس میں حال فیوچر والا بھی موقع ہے، اور اس عالم ایک کائنات سے ہٹ کر جو دوسرا نظام ہے جو عام طور پر لوگ مطلع نہیں ہوتے مرنے سے پہلے، اس میں جا کر آیا. فرمایا اس وجہ سے علماء اس بات کے قائل، ہم لوگ کو جو عقیدہ رکھنا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے معراج کے موقع پر. یا جو آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ کو آنکھوں کی بصارت سے، ہاں دل کے فہم سے، دل کی عقل سے جو مشاہدہ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنے سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا وجدان جو ہوتا ہے پانا محسوس کرنا وہ الگ چیز ہے، وہ ہوتا ہے، وہ تو اولیاء اللہ کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے. ما کنت تدری من کتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اور وحی بھیج کے آپ کو ہم نے اپنے ساری نظام سے اور مرضیات سے اور احکام سے شریعتوں سے ایمان کی تفصیلات سے واقف کرایا، ورنہ اس سے پہلے آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، کیونکہ ایمان کی تفصیلات وہ ساری کی ساری نقل سے تعلق رکھ سننے سے تعلق رکھتی ہیں، عقل سے جاننے سے عقل سے کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں ہوتا. اس میں علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر نبی بچپن سے ایمان والے ہوتے ہیں، ہر نبی بچپن سے ایمان والے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کسی مشرک نے کسی نبی پر یہ تانا نہیں کیا کہ آج تم یہ بات کر رہے ہو کل تک تو ہمارے ساتھ پوجا کرتے تھے، کسی نے مخالفت کے باوجود، جانی مخالفت کے باوجود کہ جان کے در پہ تھے، کسی نبی پر یہ تانا نہیں لگا، یہ الزام نہیں لگایا کہ آج ہمیں تم توحید کی دعوت دیتے ہو اور اب تک تو تم ہمارے ساتھ خود ہی شریک رہتے تھے. ہر نبی پیدائشی طور پر حقیقت پر ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ آپ کو ایمان کا پتہ نہیں تھا، یہ جو قرآن پاک میں ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس کا مطلب علماء نے فرمایا کہ ایمان کی جو تفصیلات ہیں اس کا پتہ نہیں تھا. اور ایک مفسر صاحب نے بڑی عجیب توجہ کی، انہوں نے فرمایا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ سے، اس کے بغیر تو ایمان ہوتا نہیں نا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک وحی نہیں آئی تھی ان کو کیا معلوم تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پہلے سے تھوڑے آپ کو پتا تھا کہ میں رسول اللہ ہوں. جب وحی آئی تو جب وحی آنے سے آپ کا رسول ہونا طے معلوم ہوا. پھر بعد میں آپ کو یہ علم دیا گیا کہ یہ چیز پہلے سے اس طرح ڈیسائیڈ تھی، پہلے سے طے تھی بول کے. اور دنیا میں وحی کا سلسلہ جب سے شروع ہوا جب ہی سے تو آپ بنے. تو ابھی محمد الرسول اللہ ظاہر میں ظاہر نہیں ہوا تھا، تو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی ہو سکتا تھا خالی. اسے فرمایا کہ ایمان اپنی تفصیل کے ساتھ میں تو آیا نہیں تھا ابھی آپ کے پاس، ہم نے وحی بھیج کے کر دیا یہ کام. اور اس سے وہ مضمون بھی آپ اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ صرف لا الہ الا اللہ بولنے سے ایمان والا نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ نہ بولے. لہذا جو محمد الرسول اللہ نہیں بولا ہے، اس کی گواہی نہیں دیا ہے، اس کو بھی بولے کہ نہیں وہ بھی ایمان والے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی سر؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا رسول نہیں مانے، بھلا سے آسمانی کتاب کو مانتے ہوں، بھلا سے اس سے پہلے کے پیغمبر کو مانتے ہوں، ان پر ایمان والے کا حکم کہاں سے لگا دیں گے آپ؟ تو کیا آپ محمد رسول اللہ کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ پر ایمان کے بغیر بھی ایمان معتبر ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہوتا. اس لیے جو حضور پر ایمان نہیں لایا ہے، بھلے سے کسی بھی آسمانی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کو مومنین میں شامل نہیں کر سکتے آپ. جب اس کو مومنین میں شامل نہیں کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا اس کا طے ہے، وہ نجات بھی نہیں پائے گا. اس لیے یہ عقیدہ بالکل نہیں رکھنا کہ ایمان کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے مذاہب والے ہیں شاید وہ بھی نجات پائیں گے. بلکہ شاید بولنے کو بھی بعض لوگ پسند نہیں کرتے، بولتے نہیں وہ لوگ بھی نجات پائیں گے، ان میں بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے اچھے ہونا الگ ہے، اللہ کے ہاں اچھے قرار دیا جانا الگ ہے. اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے واسطے ایمان ضروری ہے، ایمان تو حضور پر ایمان لائے بغیر ہوتا ہی نہیں. کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان نہیں ہوتا. سارے نبیوں کو ماننا پڑتا ہے، جن جن کی نبوت ثابت ہو کر سامنے آ جائے، اور جن کی نہیں ہوئی بحیثیت اجمالی ان سب پر ایمان لانا پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو ثابت ہو کے بس سامنے آ گئی، اب پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو ایمان کہاں بچے گا؟ مومن کہاں رہے گا آدمی؟ نہیں رہتا ایمان. تو کبھی بھی یہ گمان تک نہیں ہونا چاہیے، شک بھی نہیں آنا اس کا کہ نہیں ان کے پاس بھی کتاب ہے، وہ لوگ بھی اپنے پیغمبر کو مانتے تھے، وہ لوگ بھی مسلمان ایمان والے ہی ہیں، ان کو بھی جنت مل سکتی ہوں گی، ملتی ہوں گی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نہیں ملے گی، پکی بات ہے. اور یہ بات سمجھانے کی ہے برادران ملک کو، اپنے انسانوں کو جو بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے نام سے جو چیز تمہارے پاس ہے وہ انکمپلیٹ ہے، اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. ہو تم کو اس کے بغیر جنت کا تصور وہاں بھی ہے، جہنم کا تصور وہاں بھی ہے، اللہ کا تصور وہاں بھی ہے، کتاب کا تصور وہاں بھی ہے، پیغمبر کا تصور وہاں بھی ہے، اس کی تفصیل سے واقف نہیں. ان کو بتا، ان کو جو چیز سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان لانا پڑے گا آپ کو اپنے مذہب کو فالوور، اپنے مذہب کا فالوور بننے کے لیے بھی. تم اپنے مذہب ہی کو نہیں مان رہے اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تو. لیکن کوئی بھی مذہب کسی نبی کے درمیان میں تفریق کا قائل نہیں ہے ایمان لانے میں. ہم اگر نہیں مانتے ہیں موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، تو ہم ایمان والے نہیں رہتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود اگر ہم نے حضرت عیسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، موسیٰ کی نبوت کا انکار کیا، یا کوئی انکار کر دے کہ نہیں یہ ہمارے نبی وہ تمہارے نبی، نہیں یہ ہمارے نبی اور وہ بھی ہمارے نبی، اور وہ نہ تمہارے نبی، یہ نبی کو تم نہیں مان رہے نا تو وہ نبی بھی تمہارے نہیں ہوتے. سٹ اپ ہی کچھ ایسا ہے. یہ تو مذہب کا تعلق آسمان سے ہے، انسانوں کی خواہش سے یا ان کی وضع سے نہیں ہے، اس کی طرف سے یہ چیز طے ہے، انہوں نے بات طے کی. ولکن جعلنا نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس وحی کو نور بنا دیا ہے، یہ ایک نور ہے، ہدایت کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. نور ایمان کیا ہوتا ہے؟ نور کیا ہے اصل میں؟ نور اصل میں ایمان کا نام ہے. نور اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا نام ہے. نور اصل صحیح طریقے کا نام ہے. نور حق راستے کا نام ہے، صحیح چیز کا نام ہے. فزیکلی روشنی کا نام نہیں ہوتا ہے. اصل یہ جو ظاہر کی روشنی ہے، یہ روشنی قابل اعتبار نہیں ہے. وہ اندھیرے میں بھی رہ سکتا ہے آدمی، جی جاتا ہے، جو اجالے میں بھی رہ سکتا ہے، جی جاتا ہے. جنگل کے جانور پورے اندھیرے میں بھی رہتے ہیں، اجالے میں بھی رہتے ہیں، جی تو رہے ہیں. اصل وہ روشنی ہے جس کو مذہب کہتے ہیں، اصل وہ روشنی ہے جس کو حق و باطل کا امتیاز کرتے ہیں، اصل وہ روشنی ہے جس کے ذریعے سے انسانی زندگی کا انجام اور اس کی غرض اس کے سامنے کھلتی ہے. ولکن جعلنا نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الى صراط مستقیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، سیدھے راستے کو بتانے والے ہیں آپ، آپ حادی ہیں، آپ ہدایت دینے والے ہیں. قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حادی بھی فرمایا گیا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. انک لتهدی من احببت. علماء نے فرمایا کہ ایک ہے ہدایت بتلانا اور ایک ہے ہدایت پہ چلانا. تو لا تہدی جو کہا گیا ہے نہیں ہدایت دے سکتے، وہ ہدایت پہ چلانے سے متعلق ہے کہ آپ سب کو نہیں چلا سکتے، مجبور نہیں کر سکتے. اور ہادی جو فرمایا گیا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، اس کا مطلب آپ راستہ بتانے والے ہیں. تو ہمیں یہ بات بتا دی گئی سیدھا راستہ، سیدھا راستہ بولے تو کیا سیدھا راستہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا وہی سیدھا راستہ. حضور نے کیا بتایا؟ آپ نے سب چیزوں میں بتا دیا، عقیدوں میں یہ راستہ ہے، معاملات میں یہ راستہ ہے، عبادتوں میں یہ راستہ ہے، معاشرت میں یہ راستہ ہے، کھانے پینے میں یہ راستہ ہے، کمانے خرچ کرنے میں یہ راستہ ہے، خوشی اور غم میں. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کی تعلیمات ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں. اور وہ صراط مستقیم کون سا ہے جس کی آپ ہدایت دینے والے ہیں؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کو آپ بتا رہے ہیں، بتانے والے ہیں، جس کے ہاتھ میں جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، اور مالک ہے ان سب چیزوں کا جو زمین میں ہے. وہ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے، ان کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے، اس اللہ کا جو راستہ ہے اس راستے کو آپ بتا رہے ہیں. الا الی اللہ تصیر الامور، سن لو اس بات کو کہ اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹتے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خلوت اور جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اندھیروں اور اجالوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جان اور مال دونوں گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، ہمارے جسم کے تمام اعضاء سے متعلق جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیجئے، ہمارے متعلقین کے ساتھ جو گناہ ہیں یا اللہ بیوی بچوں کے ساتھ جو گناہ، ان سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، اور جو صاحب حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجئے. اللہ ہماری درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے، اس کا نور نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کے مبارک کلام کا نور عطا فرما دیجئے، آپ کی مبارک وحی کا نور عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے قلب و دماغ کو، ہماری روح کو اس سے معطر و منور فرما دیجئے، ہمارے ظاہر و باطن کو اس کے ساتھ آراستہ فرما دیجئے. یا اللہ جو باتیں آپ کی ہیں، ان باتوں میں جو بات ہے جو آپ چاہتے ہیں، یا اللہ وہ ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. اے اللہ ہمارے بولنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے کہنے میں آپ بے شمار غلطیاں، کمزوریاں ہیں اور ظلمتیں ہیں، پروردگار ان تمام ظلمتوں کو ہٹا کر اس کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملات فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجئے، یا اللہ دین کی محنت کرنا آسان فرما دیجئے، دین کا ماحول بنا دیجئے، دین پر چلا دیجئے، سب کچھ آپ ہی کی توفیق سے ہے مولا. اگر آپ آسان نہ فرمائیں تو اس کے لیے کوئی آسانی نہیں ہو سکتی. ہدایت اور دلالت مولا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہر ہر شعبہ زندگی میں، ہر ہر عمل میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے، صحیح راستے پر چلا دیجئے، صحیح راستے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی صحیح راستہ دے دیجئے. اے اللہ ان کی ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرمائیے، مصیبتوں و پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ سے یا اللہ رنج اور غم کو دور فرما دیجئے. دنیا میں ہے مولا، پورے عالم کے اندر آج مسلمان بڑے حالات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، مظالم میں ہیں، یا اللہ ہر ہر طرح سے آج ستائے جا رہے ہیں. پروردگار کرم فرما دیجئے، ان سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ امن اور سکون کی اپنے فضل و کرم سے ہوائیں چلا دیجئے. اے اللہ بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے. اے اللہ مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے. مقہوریت کو اے اللہ غالبیت سے بدل دیجئے. آپ ہی قاہر ہیں، آپ ہی غالب ہیں، آپ ہی کا فیصلہ اصل ہے، اپنے فضل سے امت مسلمہ کو کہ رنج و غم کو دور فرما دیجئے، پورے امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے، ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا کے حالات بھی صحیح کر دیجئے، ہمارے آخرت کے حالات بھی صحیح کر دیجئے، ہمارے ظاہری حالات بھی صحیح فرما دیجئے، ہمارے روحانی اور باطنی حالات بھی صحیح فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ اپنی نعمتوں میں ہمیں رکھیے اور ان کا شکر ادا کرنے والا بنائیے، اکڑنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، فخر اور غرور میں آ جانے سے حفاظت فرمائیے، نافرمانیوں اور سرکشیوں میں مبتلا ہو جانے سے حفاظت فرمائیے، ہم سب کو صحت عطا فرمائیے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائیے. اے مولا کریم نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور نعمتوں میں خوب اضافہ فرمائیے، روزی میں برکتیں عطا فرمائیے، رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ حرام سے بچنا میسر فرما دیجئے، آسان فرما دیجئے، بچا دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اور جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو نہیں مانگا لیکن مانگنا چاہیے تھا مولا اپنے فضل سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے. بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، اور حرمین میں، اور جہاں جہاں بھی آپ کے محبوب بندے آپ سے دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے، اور ان دعاؤں میں بھی ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ. چونکہ وقت ہی سوانوں کو ہو رہا ہے تو اس لیے اذان ہوگی، اذان کے 3-4 منٹ کے بعد نماز ہو جائے گی. اعلان تو نہیں کر دیا سوانوں کا؟ ابھی سوانوں کا اعلان نہیں کیا.